سلام سلام عرض کربلا پہ بہنے والے خون پر،
والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب يسر ولا توسر وتمم بالخير۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کل جہان کا پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف رحیم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے منتظمین کو اس بہت ہی خوبصورت محفل، اس بہت خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور تمام احباب کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اتفاق ہے، اس میں کوئی پلاننگ نہیں، اس میں کوئی پری ارینج ڈسکشن نہیں تھی، لیکن جناب حسن الغروی صاحب نے جس آیت مبارکہ کی، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اتفاقاً میں نے بھی اپنی گفتگو کے لیے اسی سورہ مبارکہ کو منتخب کیا۔ صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار انگریزی میں کیا، میں اس کا اظہار انشاءاللہ اردو میں کروں گا، اور میں چند وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیپتھ میں لے کر جائیں گی۔ یہ سورہ مبارکہ، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ قرآن مبارک کی مختصر ترین سورتوں میں ایک سورت ہے، لیکن سائز کے اعتبار سے تو یہ مختصر ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے بہت جامع ہے، اتنی جامع ہے اور اتنی اہم سورہ مبارکہ ہے کہ آقا کریم کے دو اصحاب، یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم کے دو اصحاب جب ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ اثر کی تلاوت نہ کرتے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اس سورہ مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں، لو لم ينزل من القرآن سوا هذا كفيك الناس، کہ اگر قرآن پاک میں اور کچھ نازل نہیں ہوتا، صرف ایک یہی سورہ مبارکہ نازل ہوتی تو لوگوں کے لیے یہی کافی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ایسا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے جو اصحاب تھے وہ اس کی تلاوت کو لازم اپنے لیے سمجھتے، اور جب بھی ملتے اس کی تلاوت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ہم آج عہد حاضر کی بات کر رہے ہیں، جب زمانے کی بات ہوتی ہے نا تو یہ کوئی مخصوص زمانہ نہیں ہے، جیسے ابھی غروی صاحب نے بھی کہا، تمام زمانے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ زمانہ بھی ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ کر آگے بڑھوں گا، اس سورہ مبارکہ کا آغاز قسم کے ساتھ ہوتا ہے، تو فرماتا ہے قسم ہے، ایسا کیوں ہے، کیوں رب کریم نے اس کلام کا آغاز قسم کے ساتھ فرمایا؟ اگر بحیثیت انسان ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو اپنی بات کی سچائی پر راضی کر سکے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن رب تعالیٰ کو تو اس کی کوئی حاجت نہیں, کیونکہ رب تعالیٰ کا جو کلام ہے اللہ خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, کسی قسم کی کوئی شک نہیں, شروع سے لے کر آخر تک سچا کلام ہے, پکا کلام ہے, ایسا کلام ہے کہ رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر کیوں اس کلام پاک اور اس جیسے اور بھی کچھ آیات ہیں کہ جن کا آغاز قسم سے ہوتا ہے, وہ شمس قسم ہے سورج کی, والقمر قسم ہے چاند کی, وہ دوحا واللیل اذا سجا. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کو قسم کے ساتھ اپنی گفتگو کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا میری بات کی سچائی پر مان جائے, اور جب اللہ تبارک و تعالی قسم کے ساتھ کسی کلام کو شروع کرتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بہت اہم کلام ہے, یہ بہت اہم کلام ہے, اس کو انڈر ایٹ نہ کرنا, اس کو بیک برنر پہ منع ڈال دینا, اس کو انڈر دا کارپٹ نہ کر دینا, یہ اتنا اہم کلام ہے کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. پھر اب کیا فرماتا ہے, اب جو اہمیت ہے اس کی, والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک بے شک ایک انسان نہیں تمام کے تمام انسان خسارے میں, لاس میں. اور اگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو جاتا, ان دو آیات پر اگر خاتمہ ہو جاتا تو انسان ہمیشہ خسارے میں رہتے, لیکن وہ رب کریم بڑا کرم والا ہے, اس نے جب یہاں تک تو فرما دیا ان الانسان لفی خسر, لیکن اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم چار کام کرو گے تو تم اس خسارے سے باہر نکل آؤ گے. اور وہ چار کام کیا ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نمبر ایک, ایمان لاؤ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرو, وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پارک کرتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ان دو چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں, علاوہ ان لوگوں کے کہ جنہوں نے چار کام کیے, ان میں دو کام ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب بات یہ ہے کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے, روی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ایمان لانا اصل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے, کیا چاہتا ہے ہمارا دین, کیا صرف ایمان لے آنا, کیا صرف کلمہ پڑھ لینا ہمارے لیے کیا اس نقصان سے فائدے میں ہمیں لے جائے گا. تو آئیے صرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم تھام لیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, ہمارا ایمان پکا ہو جاتا ہے. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا, اور قرآن پاک کتنی اہم چیز ہے کہ میرے آقا کریم فرما گئے, آپ کی حدیث پاک ہے, ترکتو فیکم امرینی, آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑا جا رہا ہوں, میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان دو چیزوں کو تم نے اگر پکڑ لیا تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں, کتاب اللہ و سنت النبی, کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. اور بات یہ ہے کہ جو نبی کی سنت ہے, جو حدیث پاک ہے, یہ بھی اصل میں وحی ہے. ایک کو کہتے ہیں وحی متلو, جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک, اور ایک ہے وحی غیر متلو, جو میرے آقا کی حدیث پاک ہے, جو آپ آقا کی سنت ہیں, ان کی تلاوت تو نہیں کرتے, لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ آقا کریم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے, جو بھی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, وہ اپنے پاس سے اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے, جو بھی ہوئے وہ بنیادی طور پر وہی ہے. تو اگر قرآن پاک کو ہم پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, اور وہ لوگ جو کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, وَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا, سِرًّا وَعَلَانِيَةً, چھپ کر بھی اور ظاہر بھی, يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ, تو پھر وہ ایسی تجارت میں ہے جس میں نقصان کا کوئی خطرہ نہیں. ابتدا میں ہم نے کیا کہا؟ انسان خسارے میں ہے. یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر قرآن پاک کو پکڑ لو گے, اس کی تلاوت کرو گے, نماز کو قائم کرو گے, نماز کو قائم کرنے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, جو میں نے مال دیا اسی مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو گے, تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر تم ایسی تجارت میں ہو جس میں تمہیں نقصان ہو نہیں سکتا. اب آج اگر ہم دیکھیں ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق کیسا ہے, میں صرف یہاں کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, عوام الناس کی بات کر رہا, جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہم نے قرآن پاک کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب دکان کھولنی ہے تو مسجد سے کاری لوگوں کو بلا کر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, جب نیا گھر لینا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کروانی ہے, جب شادی ہونی ہے تو بچے کو قرآن پاک کے سائے کے تلے رکھنا ہے, لیکن قرآن پاک کو پڑھنا نہیں ہے, قرآن پاک پر عمل نہیں کرنا. جبکہ قرآن پاک اصل میں صرف برکت کے لیے نازل نہیں ہے, اس کی برکت ہے, لیکن اصل قرآن پاک کیا ہے؟ ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, یہ ہدایت ہے. اور یہ ہدایت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب قرآن پاک کو پکڑ کر قرآن پاک سے فیض لیا جائے. تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے, قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے, اور اللہ کی راہ میں جو اللہ نے مال دیا ہے وہ خرچ کیا جائے. اور جب یہ کرتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں 50 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اسے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے. آج بدقسمتی سے, کیونکہ ہم عصر حاضر کی بات کر رہے ہیں نا, آج بدقسمتی سے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں, اور خاص طور پر جو مسلمان کرتے ہیں, اس میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا. جب خوف ہوگا تو پھر انسان کو گناہ کرتے ہوئے تھوڑا سا رکنے کا دل کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جس طرح ہم جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, تو نہ چاہنے کے باوجود بھی رک جاتے ہیں. یہ تو وہ آنکھیں جو ہر وقت دیکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم خوف نہیں کھاتے, اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں کو نہیں روکتے. کرپشن بھی اسی وجہ سے ہے, چور بساری بھی اسی وجہ سے ہے, جتنے قتل و غارت گری ہے وہ بھی سب اسی وجہ سے ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل سے نکل گیا. تو جو ایک اہم ذریعہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. اور جو تیسری جو بہت اہم چیز جو کہ ہمیں سیدھا راہ راست کی طرف لے جا سکتی ہے, وہ ہے آقا کریم کی محبت. حضور نبی کریم روح و رحیم کی دل میں محبت. اور یہ محبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, یہ وہ نبی ہیں جو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. ارے جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو, کیا ان سے محبت ہم پر لازم نہیں ہے؟ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ ساتھ جب ہم اس حدیث پاک جو کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اس کو جب ساتھ ملاتے ہیں تو پھر محبت نہ کرنے کا کوئی جواز رہ ہی نہیں جاتا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں, اور فرماتے ہیں حضور نبی کریم روح کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. ہم بات کیا کر رہے ہیں سورہ اثر میں؟ کہ جو ایمان لائے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے والد, اپنی والدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے. اب یہاں پر ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, یہ کوئی وہ سوالات نہیں کہ ان چار میں سے کوئی ایک جواب دینا ہے. یہ مینڈیٹری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھ سے محبت اس طرح نہ ہو کہ تمہارے والد کی محبت بھی چلی جائے, تمہارے والدین, تمہاری اولاد کی محبت بھی سائڈ پہ ہو جائے, جتنے تمہارے چاہنے والے ان سب کی محبت چلی جائے. سب سے زیادہ خوف جس کی محبت ہو وہ میری محبت ہو. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آج ہم جس کو مس کرتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ تعلق کو مس کرتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو مس کرتے ہیں, ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مس کرتے ہیں, اور جب ہم مس کرتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ یہ چیزیں تھیں, جب اللہ کا خوف تھا, جب قرآن پاک کے ساتھ تعلق تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, تو ہم دنیا پر قابض تھے. ہم نے 781 سال یورپ پر حکومت کی, 500 سال وہ حکومت کہ جو 19ویں صدی تک چلتی رہی, وہ مسلمان کہ جو سائنس میں آگے تھے, جو الجبرا میں آگے تھے, جو ہر فیلڈ میں اپنا نام رکھتے تھے, چاہے وہ ابن راضی ہو, چاہے ابن خلدوم ہو, چاہے وہ مولانا روم ہو, بڑے بڑے نام. آپ وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں اس کی ڈیٹیل میں ضرور جاتا, لیکن جب وہ تعلق تھا تو وہ تعلق رزلٹ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت ادا کی. لیکن جب آپ نے وہ تعلق ختم کر دیا, جب آپ نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو کم کیا, جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو کم کیا, جب آپ نے خوف الہی کو اپنے دلوں سے نکال دیا, تو آج صورتحال یہ ہے کہ 1.9 ارب مسلمان اس دھرتی پر ہیں. 57 ملک ایسے ہیں جو کہ OIC کے ممبر ہیں, لیکن بدقسمتی سے ایک فلسطین کی حفاظت نہیں کر سکتے. وہ اسرائیل جو کہ صرف 1.10 کروڑ 1 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے, اور اس کے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شام بھی نظر آتا ہے, ہمیں جارڈن بھی نظر آتا ہے, ہمیں مصر بھی نظر آتا ہے, ہمیں لبنان بھی نظر آتا ہے, اس کے قریب دیکھیں تو سعودی عرب بھی ہے, ادھر دیکھیں تو UAE بھی ہے, ترکیہ بھی ہے, یہ سارے کے سارے موجود ہیں. لیکن ایک ملک کو بدماشی کرنے سے اس لیے نہیں روک سکتے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ محبت ہے, نہ اللہ کا وہ خوف ہے, نہ رسول اللہ کے ساتھ وہ محبت ہے, نہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہے. اور ان تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, جب تم اطاعت نہیں کرو گے رسول کی, جب تم اطاعت نہیں کرو گے میری, تو تمہیں کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے تنازعوں, تم جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے. پھر جب تم جھگڑوں میں پڑو گے, قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورہ انفال, اللہ فرماتا ہے فتفشلوا وتصبروا, اور تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا کھسک جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دو گے, اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دو گے, تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ تم بزدل ہو جاؤ گے, اور جب تم بزدل ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارا روب و دبدبا ختم ہو جائے گا. اور آج ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں. آج مسلمان 1.9 ارب مسلمان کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی اس بدماشی کو چیلنج نہیں کر سکتا. 57 ملک ہیں, کسی ملک کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے, 5 کے پاس ویٹو پاور ویسٹرن کنٹریز کے پاس ہے. اب اگر ہم آتے ہیں کہ اگر اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے, تو ہمیں اس ول اثر کے اس فلسفے کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا. ایمان بھی لانا ہے, نیک عمل بھی کرنے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ دو اور کام کرنے ہیں, کیونکہ یہ پورا کومبو ہے. یہ کسی ایک کے کرنے سے کام نہیں ہوگا, پورا کومبو ہے. چاروں کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خسارے سے نکال کر فائدے میں لے جائے. اور وہ باقی دو کام کیا ہیں؟ وہ تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر. تم نے حق کی بھی تلقین کرنی ہے, اور یہ حق کی تلقین ہے کیا؟ کہ صحیح کو صحیح کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری صرف مفتیان کرام کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری صرف فقہائے کرام کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری صرف اسلامک اسکالرز کی نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تمہیں سب سے برگزیدہ امت بنا کر بھیجا. اور وہ برگزیدہ امت بنایا کیوں؟ اللہ فرماتا کم تم خیر امت, تمہیں سب سے اچھی امت اس نے بنایا, اخرجت للناس, جو لوگوں میں بھیجی گئی. ریکوائرڈ کیا, ریکوائرمنٹ کیا ہے, پری ریکوزٹ کیا ہے, کیوں تمہارے لیے اس عہدے کا تمہارے انتخاب کیا گیا, تم سب سے اچھی امت ہو. اللہ فرماتا ہے تامرون بالناس وتنہون عن المنکر, کہ تم نیکی کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ کام نبیوں کا کام تھا, لیکن اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے کہ ہم برے کو برا کہیں, برائی کو روکیں, اچھائی کی طرف راغب کریں. اور اس کی ذمہ داری صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو سربراہ مملکت ہے جتنے بھی رعایا ہے ان کا حساب اس سربراہ کو دینا ہوگا. اگر غلط کام رعایا نے کیے ہیں اس کا حساب سربراہ کو دینا ہوگا. اگر میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں, میرے بچے اگر غلط کام کرتے ہیں, مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. اگر ایک والدہ ہے تو جو اس کے بچے اگر غلط کام کرتے ہیں اس کا حساب مجھے دینا ہوگا. ایک ٹیچر ہے تو جو بچے اس کے زیر اثر ہیں وہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں اس غلط کام سے نہیں رکتے, حساب ٹیچر کو دینا ہوگا. کوئی اگر افسر ہے اس کے ماتحت غلط کام کرتے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو تکالیف آئیں گی. جب ہم کسی کو بھی روکتے ہیں نا, کسی بچے کو بھی اگر آپ روکیں کہ بیٹا یہ غلط کام نہ کرو, وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے, وہ ریئیکشن آئے گا. لیکن پھر اللہ کیا فرماتا ہے, وہ تواصو بالحق کے ساتھ تم نے وہ تواصو بالصبر, صبر کی بھی تلقین کرنی. صرف حق کو لے کر نہیں چلنا, حق کو لے کر چلو گے لیکن اس حق میں جو مشکلیں آئیں گی اس مشکلوں کو پاٹنے کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. اور جب تم صبر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کا جو اور حق کا جو فلسفہ جو امام عالی مقام ہمیں دے گئے, ایسا فلسفہ شاید نہ کبھی ہمیں مل سکتا ہے اور نہ کبھی ہمیں آگے ملے گا. کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ حق کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو تکالیف آتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے آزمائیں گے, مالوں سے آزمائیں گے, جان سے آزمائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ امام عالی مقام کا جو یہ حق پر جو یہ چلنا تھا یہ اور جگہوں سے کیوں مختلف ہے کہ اگر کسی کو بھی جو امتحانات آتے ہیں نا وہ ٹھہر ٹھہر کر آتے ہیں, وقفے وقفے سے آتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے آتے ہیں. ایک امتحان دیا وہاں سے پاس ہو گئے, اگلا امتحان دیا. امام عالی مقام کی شان یہ ہے اور آپ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام امتحان ایک ساتھ ہی ڈال دیے, تمام کے تمام امتحان, خوف بھی, بھوک بھی, جان بھی, مال بھی, سب کچھ. لیکن پھر اللہ فرما دیا وہ بشیر صابرین, اور جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. اور اتنی بڑی بشارت کہ اگر وہ بشارت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں فلسفہ کربلا سمجھ میں آ سکتا ہے. اگر وہ ہمیں وہ بشارت سمجھ میں آ جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہمارے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی فکر کریں, ہم صرف یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یار میں جنت میں چلا جاؤں, باقیوں کی خیر ہے. آپ کو اس طرح چھوڑا نہیں جائے گا. آپ اگر ذمہ دار ہیں اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ حق کی بات کرتے رہیں, جس طرح بھی کر سکے, چاہے لکھ کے کر سکتے ہو تو لکھ کر کریں, بول کے کر سکتے ہو تو بول کر کریں, اپنے ہاتھوں سے کچھ کر سکتے ہو ہاتھوں سے کریں. اور یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اب اس طرح ذمہ داری سے ہم مبرہ نہیں ہو سکتے کہ میں کیا کروں, سارا معاشرہ ہی خراب ہے. سارا معاشرہ خراب ہو سکتا ہے لیکن آپ کہ اپنے جو انڈر آپ کی جو زیر سرپرستی میں جو چیزیں آتی ہیں آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے. اگر ہم سب مل کر اپنی چیزوں کو صحیح کریں گے, اپنے حق کی بات کرتے رہیں گے, صبر کرتے رہیں گے, ایمان کے جو جز ہیں ان پر قائم رہیں گے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس نقصان سے نکل جائیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اور جب نقصان سے نکلیں گے تو پھر صرف ہم نہیں نکلیں گے, پورے عالم اسلام نکلے گا. اور یہ عالم اسلام کا جو یہ میسیج ہے یہ جتنی جگہ پر ہم پھیلائیں, جتنی جگہ پر یہ جو سورہ اثر کا جو یہ میسیج ہے, یہ صرف میسیج اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں اور پھر جا کر سو جائیں. اس میسیج کو ہم نے آگے تک پھیلانا ہے. جتنا آگے تک پھیلائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب جاریہ دے گا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو وہی عروج عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے عہد ابتدا میں عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.